أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، یہ سورة الکہف کی ابتدائی آیات ہیں، اور جیسا کہ پچھلے جمعہ عرض کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة الکہف کی بعض ایسے فضائل ذکر فرمائے ہیں جو کسی اور سورت کے نہیں ہیں. مثلا جو شخص جمعہ کے دن سورة الکہف پڑھ لے تو وہ 8 روز تک ہر فتنے سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا. اس سورت کا نام سورة الکہف ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں اتری، اور جیسا کہ آپ میں سے تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ اس میں اصحاب الکہف کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور اصحاب الکہف کے واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورة الکہف ہے. جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ترجمہ ان کا یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی، بالکل ٹھیک ٹھاک، تاکہ یہ کتاب اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ان مومنین کو بشارت دے جو نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے، اس بدلے میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ یہ کتاب ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں نہ ان کے آبا و اجداد کو۔ بہت بڑی بات ہے وہ بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ۔ اور شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے افسوس کر کر کے ان لوگوں کے پیچھے اگر وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے۔ بے شک اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے اس زمین کے لیے زینت بنائی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور بے شک اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ہم ان سب کو چٹیل میدان بنانے والے ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد سے، اور پچھلے ہفتے کو عرض کیا تھا کہ پانچ قرآن مجید کی آیات، پانچ قرآن مجید کی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا اللہ تعالی کی حمد سے ہی ہے۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، پھر سورۃ الانعام الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، پھر سورۃ الکاف الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب، پھر اس کے بعد سورہ سبا، اور پھر اس کے بعد سورہ فاطر۔ اور ان پانچ سورتوں میں سے یہ اہم ترین سورت، اس سے پہلے کی جو سورت ہے وہ سورۃ الاسراء بھی کہلاتی ہے اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہلاتی ہے، جس سے 15ویں پارے کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، اور اس سورۃ الاسراء اور سورہ بنی اسرائیل میں ان تین سوالوں میں سے ایک کا جواب دیا گیا ہے جو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے، نظر ابن الحارث، عقبہ ابن ابی معید، اور ان لوگوں نے مدینہ کے یہودی علماء کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کیے تھے، ایک روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب الکہف کے بارے میں، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو جو پہلا سوال تھا اس کا جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے سورۃ الاسراء اور بنی اسرائیل میں دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور دو سوالوں کا جواب اس سورۃ الکہف میں دیا گیا ہے۔ وہ جو سورت ہے سورۃ الاسراء، اس کی ابتدا ہوئی ہے تسبیح سے، سبحان الذی اسرا بعبده، اور اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے حمد سے، الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب۔ اور اس کے بارے میں بعض مفسرین نے رحمہم اللہ نے لکھا کہ اس میں اشارہ ہے اسی ترتیب کی طرف جو قرآن حکیم اور احادیث میں جگہ جگہ نظر آتی ہے کہ تسبیح پہلے ہے اور تحمید بعد میں ہے۔ سبحان اللہ وبحمده، سبحان اللہ العظیم ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فسبح بحمد ربک، تو ہر جگہ تسبیح پہلے ہے اور ہم اس کے بعد میں ہے۔ تو سورہ بنو اسرائیل کے اندر تسبیح سے ابتدا کی گئی اور اس سورت کے اندر ہم سے ابتدا کی گئی۔ تو یہاں ہم سے ابتدا کر کے فرمایا گیا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، تمام تعریفیں اس کائنات میں جو شخص جس کی کوئی تعریف کر رہا ہے حقیقت میں وہ تعریف اس کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے. آپ کسی آدمی کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب اس کا علم بہت اچھا ہے، کسی کی تعریف کرتے ہیں کہ اس کی طاقت بہت ہے، کسی کی آپ مال و دولت کی تعریف کر رہے ہیں، کسی منظر کی تعریف کر رہے ہیں، کسی باغ کی تعریف کر رہے ہیں. جو تعریفیں ہیں کہنے کو مخلوق کی تعریف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں ان سب مخلوقات کی تعریف یہ تعریف ہے اس خالق وحدہ لا شریک لہ کی، کہ جس نے ان تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ان مخلوقات میں وہ چیزیں رکھیں اور وہ صفات رکھیں جن کی وجہ سے آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں. تو اس کائنات میں جہاں کہیں جو آدمی جس آدمی کی یا جس چیز کی تعریف کر رہا ہے کہنے کو وہ اس چیز کی تعریف ہے، سامنے ظاہراً اس چیز کی تعریف ہے لیکن حقیقت میں وہ اس کی تعریف نہیں ہے بلکہ تعریف ہے کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی. تمام کمال اسی کے لیے ہے، تمام جمال اسی کا ہے، سارا جلال اسی کے لیے ہے، تمام صفات نوال اسی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی. اب یہاں قرآن مجید میں علی عبدہ، اپنے بندے پر، سارے ہی بندے ہیں، سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ الا آتی الرحمن عبدا، کیا ہے جی، ان کل من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں نہیں ہے کوئی مگر سب کے سب رحمان کے سامنے اس کے بندے ہیں. تو یوں تو سارے ہی بندے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں اور جو مومنین ہیں وہ تو ہیں ہی اللہ تعالیٰ کے خاص بندے. پھر ان بندوں میں بھی خاص ترین بندے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی لیے وہ مفسرین نے لکھا کہ یہاں جو اضافت ہے عبد کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، یہ اضافت اختصاص کے لیے اور تشریف کے لیے ہے کہ خاص بندے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، یعنی قرآن کو نازل کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعبیر یہ کی کہ علی عبدہ، اپنے بندے پر، یعنی اپنے خاص بندے پر. اور علماء اور صوفیہ نے لکھا کہ جتنے مقامات ہیں سب سے اونچا مقام مقام عبدیت ہے. تمام جتنے مقامات ہیں تصوف کے اندر یا فضائل کے اندر یا صفات حسنہ کے اندر، ان تمام صفات اور مقامات کے اندر سب سے بلند تر مقام مقام عبدیت ہے. اور اسی لیے جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعریف کی گئی ہے تو وہاں عبدی ہی کہہ کر تعریف کی گئی کہ اللہ کے خاص بندے ہیں. حتیٰ کہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، عبده پہلے ہے، رسوله بعد میں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے خاص بندے ہیں. ہر ہر چیز میں اللہ تعالی کی بندگی کرتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اس کے پیغمبر بھی ہیں. ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا مقولہ سنایا تھا کہ میں مقامات کی طرف متوجہ ہوا، میں نے یہ مقام دیکھا، پھر میں اور آگے چلا، پھر اس سے دوسرا مقام، مقام زہد، مقام توکل، اور مختلف مقامات ہیں صوفیہ کے ہاں. فرمایا کہ جب تمام مقامات کو طے کرتا ہوا میں آخر میں پہنچا، آخری مقام مقام عبدیت ہے. اسی لیے جو آدمی جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اتنی ہی گردن اس کی زیادہ جھکی ہوئی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی تواضع کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے آپ بیٹھ کر اکثر کھانا کھاتے تھے. تو کسی نے اعتراض کیا کہ ما ہذہ الجلسہ، یہ کس طریقے سے بیٹھ کر حضور کھا رہے ہیں، دیہاتی تھا کوئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آکل کما یاکل العبد، میں کھانا کھاتا ہوں جس طرح ایک غلام ایک بندہ کھانا کھاتا ہے. ہر چیز میں عبدیت، ہر چیز میں عبدیت. نماز میں کھڑے ہوئے اللہ کا بندہ، کھانا کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی میں کھا رہا ہوں، اور چونکہ پروردگار کے سامنے بیٹھا ہوں اس لیے ادب سے بیٹھا ہوں. اور جناب تشہد کی حالت میں بیٹھ کے آپ کھانا کھاتے تھے. تو جہاں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعریف کی گئی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصا تک، اسرا، پھر آگے مسجد اقصا سے آسمانوں تک معراج. تو وہاں تعریف کی گئی تو عبد کو لایا گیا، یہاں بھی تعریف کی گئی تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی. اور اس لیے قرآن مجید کے اندر جہاں اولیاء اللہ کی صفات ذکر کی گئی ہیں تو اولیاء اللہ کو کیا کہا گیا؟ عباد الرحمن، رحمان کے بندے ہیں. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے، فخر نہیں کرتے. اصل چیز عبدیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے اللہ تعالیٰ اس عبدیت میں سے ہم سب کو حصہ کامل عطا فرمائے. تو تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، ولم یجعل له عوجا، اور اس کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی. عوج کہتے ہیں ٹیڑھ کو، اور قیم کہتے ہیں بالکل سیدھی ٹھیک ٹھاک کو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے دونوں صفات ذکر فرمائی کہ اس میں نہ کوئی ٹیڑھ ہے اور یہ بالکل ٹھیک ٹھاک سیدھی کتاب ہے. ٹیڑھ نہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ فصاحت اور بلاغت اور ظاہری اعتبار سے بھی اس میں کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے. اسی لیے جب قرآن نازل ہوا تو فصاحت و بلاغت کا بڑا زور تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر 7 اہم قصائد لٹکائے گئے تھے کہ ان جیسے قصائد شعراء نے آج تک نہیں کہے. یہ عالم عرب کے سب سے عمدہ ترین قصائد ہے، وہ لٹکے ہوئے تھے. لیکن جب قرآن مجید کی صورت وہاں لٹکائی گئی تو سارے عربوں نے وہ قصائد نیچے اتار لیے، کہا کہ اس صورت کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی ہے، اور معنوی اعتبار سے بھی اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے. جو بات کی جاتی ہے بالکل سیدھی سادھی، دو ٹوک، گھما کے بات نہیں ہوتی قرآن مجید کے اندر. قرآن مجید کے اندر بالکل دو ٹوک بات کی جاتی، سیدھی سیدھی، دیکھو یہ راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے، دیکھو یہ راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، بالکل صاف صاف بات کی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قرآن کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں رکھی، نہ ظاہری اور نہ معنوی. قیما، اور یہ کتاب جو ہے بالکل سیدھی کتاب ہے، دو ٹوک بات کرنے والی کتاب ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، صراط مستقیم پر چلانے والی کتاب ہے. تو ایک معنی تو قیم کا یہ کیا گیا کہ وہ بالکل سیدھی کتاب ہے، یعنی اس میں کوئی کجی نہیں ہے. لیکن اس صورت میں اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اللہ نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور یہ بالکل سیدھی سادھی یعنی ٹھیک ٹھاک کتاب ہے، تو لم یجعل لہ عوجا میں جو بات کی گئی ہے وہ نفی میں ہو جائے گی، وہی بات قیم میں آ کر اثبات میں ہو جائے گی، یعنی لیکن کوئی تاکید ہو جائے گی اور تاسیس کا یعنی نئے معنی کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اسی لیے علماء کی اور مفسرین کی ایک جماعت نے فرمایا کہ نہیں، قیمن کا مطلب کچھ اور ہے، قیم اور قوام اس آدمی کو کہتے ہیں یا اس چیز کو کہتے ہیں جو دوسروں کو ٹھیک کرنے والا ہو. الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ عورتوں کو کے لیے قوام ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، ان کو نان نفقہ دینے والے ہیں، ان کو سکن دینے والے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت درست کرنے والے ہیں. مردوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عورتوں کی دنیا بھی درست کریں اور ان کی آخرت بھی درست کریں. اس کو قرآن نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اور جو معنی ہے قوام کا وہی معنی ہے قیم کا. آپ کہتے ہیں دارالاقامہ کے قیم، تو قیم فلا قیم فلا، کیا مطلب قیم کا؟ کہ اس پورے ادارے کی، اس منزل کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں. طلبہ کی راحت کا بھی خیال کرنا ہے، ان کی دنیا بھی ٹھیک کرنی ہے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی آخرت بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے، اگر ان میں کوئی خرابی نظر آئے اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے، لیکن پہلے ان کی دنیا اور آخرت ٹھیک کرنی ہے، ان کو راحتیں پہنچانی ہے. یہ معنی ہے قیم کا. تو یہاں بھی قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا قَيِّمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس قرآن کو قیم بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، نگران بنایا ہے امتوں کے لیے اور بنی نوع انسان کے لیے، نگران اور محافظ بنا ہے بنی نوع انسان کے لیے. گویا قرآن آ کر انسانوں کی اور بنی نوع انسان کی دنیا بھی درست کرتا ہے اور بنی نوع انسان کی آخرت بھی درست کرتا ہے. یہ معنی ہے قیم کا، اور اسی کو کئی مفسرین نے راجع قرار دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن ایسی عجیب نعمت رکھی ہے کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اور یہ دوسروں کی دنیا اور آخرت بنانے والی ہے. اور بعض مفسرین نے بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں جو فرمایا گیا نا، یہاں تقریباً وہی بات ہے. سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدل للمتقین، لا ریب فیہ ھدل للمتقین. تو جس طرح وہاں فرمایا کہ لا ریب فی، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی کجی نہیں، ھدل للمتقین، لیکن یہ متقیوں کو راستہ دکھانے والی ہے جنت کا. اسی طرح یہاں فرمایا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی، قَيِّمًا، لیکن یہ کتاب قیم ہے، یعنی انسانوں کی دنیا اور آخرت درست کرنے والی ہے. قیم ہے یعنی انسانوں کی دنیا اور آخرت درست کرنے والی ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید پر صحیح طریقے سے عمل کر لے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، تو دنیا بھی درست ہوتی ہے، آخرت بھی درست ہوتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا، قرآن اسی کے لیے تفسیر کے لیے نازل ہوا ہے، دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اللہ نے یہ قرآن نازل کیا تاکہ یہ قرآن ڈرائے اس سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے. لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر، پھر آگے وینذر، اب یہ تین فعل آئے ہیں کہ ڈرائے اور خوشخبری دے، کون؟ تینوں احتمال ہیں. یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ضمیر راجع ہو قرآن کی طرف، کہ یہ قرآن یہ کام کرتا ہے. دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عبدہی کی طرف ضمیر راجع ہو کہ حضور جو ہیں وہ ڈراتے بھی ہیں اور مومنین کو بشارت بھی دیتے ہیں. اور تیسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ راجع ہو قرآن کی طرف کہ قرآن جو ہے وہ آ کر اس عذاب سے ڈراتا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے, اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے, یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو فرمایا لینذر بأسًا شدیدًا من لدنہ, تاکہ یہ قرآن ڈرائے سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے, یا یوں کہہ لیجئے کہ آ سکتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر کوئی قرآن پر ایمان نہ لائے, اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائے, انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان نہ لائے, آخرت پر ایمان نہ لائے, تو اللہ پناہ میں رکھے اس کے لیے سخت عذاب ہے. تو یہ قرآن آ کر اس سخت عذاب سے ڈراتا ہے, مل لدنہ, جو عذاب اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے, آنے والا ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ, لیکن یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو نیک کام کرتے ہیں, اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا, کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے, حسین اجر ہے. تو اس قرآن کی دو صفات ذکر کی, ایک یہ کہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہے, دوسری صفت یہ کہ مومنین کو بشارت دینے والا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن یہ دونوں کام کرتا ہے, ڈراتا بھی ہے بشارت بھی دیتا ہے. چنانچہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ جہاں کہیں جہنم کا ذکر ہے اس کے فوراً بعد جنت کا ذکر ہے, جہاں کہیں جنت کا ذکر ہے فوراً اس کے ساتھ جہنم کا ذکر ہے, جہاں مومنین کا ذکر ہے وہاں کافروں کا ذکر ہے, جہاں کافروں کا ذکر ہے وہاں مومنین کے لیے بشارت دی گئی ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اسی کو کہا جاتا ہے تبشیر اور انذار, تبشیر اور انذار, کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلنی چاہیے. یہاں بھی یہی ہے, لینذر بأسًا شدیدًا من لدنہ, تاکہ قرآن ڈرائے اس سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے, اور بشارت دے. تو انذار بھی ہے قرآن مجید کے اندر اور تبشیر بھی ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ نے پڑھی ہیں, انا ارسلناک شاہدًا ومبشرًا ونذیرًا وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیراً. تو آپ مبشر بھی ہیں, آپ نذیر بھی ہیں. قرآن جو ہے وہ انشاء انذار بھی کرتا ہے, اور قرآن تبشیر بھی کرتا ہے, ڈراتا بھی ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بشارت بھی دیتا ہے. اور اسی لیے عالم اور مبلغ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کو ساتھ لے کر چلے, انذار بھی ہو اور تبشیر بھی ہو. انذار کا مطلب ڈرا کہ دیکھو اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور یہ صحیح راستہ آپ نے اختیار نہ کیا تو اس کے یہ برے نتائج نکلیں گے, صاف صاف بتائے لوگوں کو. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بشارت بھی دے کہ دیکھو جب تم یہ کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا بھی درست فرما دیں گے, آخرت بھی درست فرما دیں گے, اور تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں تیار. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تبشیر. انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے, اور یہ بڑا بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے عالم کو بھی اور مبلغ کو بھی. کیونکہ اگر آپ صرف انذار ہی انذار کرتے رہیں, لوگوں کو ڈراتے ہی ڈراتے رہیں, تو سامنے والے نا امید ہو جاتے ہیں, سننے والا نا امید ہو جائے گا. جب آپ ڈرائیں گے تو ڈرانے کی وجہ سے دوسرا آدمی نا امید ہو جاتا ہے کہ عذاب ہی عذاب ہے, سختی ہی سختی ہے, پکڑ ہی پکڑ ہے. لیکن اگر خالی تبشیر ہی تبشیر ہو, آپ مسلسل بشارت دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے اور انذار ہونا, تو ڈر یہ ہوگا کہ یہ آدمی جو ہے وہ فخر میں تکبر میں اور حد سے ہی بڑھ جائے گا. اب طالب علموں کو اگر ہم یہی بشارت دیتے رہیں کہ فرشتے تمہارے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, پاؤں پر بچھا دیتے ہیں اور تم ایسے ہو اور ایسے ہو, صبح بھی یہی, دوپہر بھی یہی, شام بھی یہی, تو طالب علم سمجھے گا کہ میں تو آسمان سے اتری ہوئی ایک ایسی مخلوق ہوں جو فرشتوں سے بھی افضل ہے. دماغ خراب ہو جائے گا. تو یہ ابشار اور تنذیر کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، انذار بھی کرنا پڑتا ہے، ساتھ ساتھ تبشیر بھی چلانی پڑتی ہے، تبشیر چلاتے ہیں ساتھ ساتھ انذار بھی کرنا پڑتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی تھے، آپ نذیر بھی تھے. قرآن جو ہے وہ انذار بھی کرتا ہے، قرآن تبشیر بھی کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ کرنی پڑتی ہیں، تب صحیح مقصد حاصل ہوتا ہے، ورنہ مخاطب کے اندر خرابی کا امکان ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، یہ لوگوں کی دنیا اور آخرت کو سنبھالنے والی، ان کو درست کرنے والی ہے، یہ اللہ کے عذاب سے ڈرانے والی ہے اور مومنین کو بشارت دینے والی ہے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ قرآن بشارت دے ان مومنین کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیک کام کرتے ہیں. کیا بشارت دے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے حسین اجر ہے، بہترین اجر ہے، بہترین ثواب ہے. اور ثواب اور انعام کبھی تو وہ ہوتا ہے کہ دے کے فارغ ہو گیا دینے والا، آپ کو انعام مل گیا 50,000 کا، 1,00,000 کا. اور ایک یہ ہے کہ وہ انعام ایسا ہے کہ مسلسل جاری ہے، جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اس انعام میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اس کو قرآن نے فرمایا آگے، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، کہ یہ قرآن بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں، کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، اور پھر وہ اس اجر کے اندر، حسین اجر کے اندر، خوبصورت اجر کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ قرآن اللہ نے نازل کیا تاکہ یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنائی ہے، تاکہ یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. مشرکین مکہ کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ مشرکین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. قرآن مجید میں بھی یہ بات ذکر ہے، سورہ صافات، سورہ سات کے اندر بھی اور دوسری جگہوں میں بھی. ادھر عیسائی جو ہیں وہ تو کہتے ہی یہی ہیں، کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے لیے اولاد یا بیوی ثابت کرنا یہ کھلا شرک ہے، کفر ہے، اور بدترین گناہوں میں سے ہے. اور اسی لیے سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے صاف فرما دیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ والد ہے نہ وہ مولود ہے، نہ وہ والد ہے نہ وہ مولود ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو جن جو لوگ اللہ تعالی کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے تھے، یعنی مشرکین مکہ، عیسائی اور اس طرح کے کافر اور گمراہ فرقے، یہ قرآن آ کر ان کو بھی ڈراتا ہے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ یہ قرآن ڈرائے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. قرآن کہتا ہے مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان کو اور ان کے آبا و اجداد کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. قبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، کتنی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں. العیاذ باللہ، نعوذ باللہ من ذلک، کتنا بڑا کلمہ ہے، کتنا برا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے. قرآن کہتا ہے کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، یہ کلمہ کتنا برا کلمہ ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے. اور یہ کلمتن تمیز ہے اس کلمہ کی جو محذوف ہے، کتنا برا کلمہ ہے وہ کلمہ جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا, یہ نہیں کہتے ہیں مگر جھوٹ. جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں وہ نرا جھوٹ بولتے ہیں, بالکل غلط بات کرتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جھوٹ کسے کہتے ہیں, خلاف واقع کو. جو بات واقع کے خلاف ہو وہ کذب کہلاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی تو وحدہ لا شریک لہ ہے, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ کسی سے جنا گیا, نہ وہ والد نہ مولود. اگر کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالی کے لیے بیوی یا بیٹیاں یا بیٹا ثابت کرے تو بہت بڑا ہے وہ کلمہ جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے. ان یقولون الا کذبا, نہیں کہتے یہ لوگ مگر جھوٹ. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. یہ جو اسفا آخر میں آیا ہے یہ باخعون کے سے متعلق ہے, مفعول له ہے باخعون کا. تو عبارت ترجمہ یہ ہوگا کہ شاید کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو ہلاکی کر ڈالیں گے افسوس کر کر کے اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے. اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ, اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لاتے تو فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَسَفًا, تو آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے افسوس کر کر کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مشفق تھے, اور جو بھی مبلغ اور داعی ہوتا ہے اس میں شفقت ہوتی ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے جو سامنے لوگ ہیں وہ بات کو سمجھ لیں, جنت کے راستے پر آ جائیں, ان کی دنیا اور آخرت درست ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ ہوتا تھا کہ کس طریقے سے لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ ان کو طرح طرح سے نصیحت کر کے جنت کے راستے پر لانے کی کوشش فرماتے تھے. اور اسی کو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے آگ جلائی, پروانے آ کے آگ میں گرنے لگے, اور وہ آدمی ان پروانوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے آگ سے دور کرتا ہوں اور تم ہو کے آگ کے اندر گھسے جا رہے ہو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال ارشاد فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شفقت تھی, اور داعی مبلغ عالم کے اندر ایسی ہی شفقت ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مخاطبوں کو دنیا اور آخرت کی خرابیوں سے بچا سکے, اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی طرف لے جا سکے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شفقت کی وجہ سے کھلتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے ان کو میں جہنم کے عذاب سے, اللہ کے عذاب سے بچاؤں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, تو کہیں آپ اپنے نفس کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائے افسوس کر کر کے. یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان نہیں لا رہے, افسوس کر کر کے کہیں آپ اپنے آپ ہی کو ہلاک نہ کر دیں. باپ ہے جب اپنے بچوں کی طبیعت خراب دیکھتا ہے کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اگر اولاد کی طبیعت خراب ہو باپ سے اور ماں سے کہاں رہا جاتا ہے, ان کا کھانا اڑ جاتا ہے, بھوک ختم ہو جاتی ہے اس خیال کی وجہ سے کہ میرے بچے تکلیف میں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں سے بڑھ کر مہربان, باپ سے بڑھ کر مشفق تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت اثر ہوتا تھا کہ یہ میرے مخاطب اس قدر کھلی باتوں کو کیوں قبول نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت والی کیفیت کو یہاں ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا کہ شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان کے پیچھے اگر یہ لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لاتے افسوس کر کر کے۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو عالم ہے یا داعی ہے یا مبلغ ہے اس کے اندر شفقت ہونی چاہیے، ماں سے زیادہ مہربان ہونا چاہیے، باپ سے زیادہ مشفق ہونا چاہیے۔ اللہ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، ابھی گزری تھی، بخاری شریف کے اندر، کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دور سے، کچھ عرصے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آدمی اپنے گھر سے دور ہوتا ہے تو شروع میں تو گھر زیادہ یاد نہیں آتا، لیکن جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو گھر یاد آنے لگتا ہے، یہ طبیعی چیز ہے انسان کی۔ تو روایت میں آتا ہے حدیث شریف کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ اور ہمارے آبا سے باپ سے زیادہ مہربان تھے، آپ نے اندازہ کیا کہ اب ان کو گھر یاد آ رہا ہوگا، تو آپ نے فرمایا ارجعوا الی اہالیکم، اب تم اپنے گھر سے لے جاؤ، اور فرمایا کہ یہ باتیں ساتھ لے جاؤ اور اس کی اپنے علاقے میں بھی جا کر تبلیغ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشفق تھے، گھر و اپنے مخاطبین کی راحت اور آرام کا اتنا خیال فرماتے تھے۔ تو اس شفقت کا اللہ تعالی نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے شاید اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے، جیسے ماں کو تسلی دی جاتی ہے باپ کو کہ ٹھیک ہے تمہارا جو فرض ادا ہو گیا، تم بچے کے لیے اتنی خدمت کر رہے ہو، علاج کرا رہے ہو، اب یہ اللہ کے سپرد کرو۔ ایک مرحلہ آتا ہے کہ پھر آدمی یہ کہہ ہی دیتا ہے یہ شفقت۔ لیکن اس سے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بھی نکالا، فرمایا کہ اس جگہ سے اور ایک دوسری تیسری چوکئی جگہوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عالم اور مبلغ اور داعی کو افراد فی الشفقت بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی اس کو مشفق تو ہونا چاہیے، مہربان تو ہونا چاہیے اپنے مخاطبوں پر، لیکن اتنی مہربانی کہ خود آدمی کی اپنی طبیعت متاثر ہونے لگے، اس کا اپنی جو کیفیت ہے وہ متاثر ہونے لگے، یہ افراد مناسب نہیں۔ یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان لوگوں کے پیچھے اگر یہ لوگ قرآن مجید پر ایمان نہ لائے افسوس کر کر کے۔ کیا مطلب کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے، مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ان کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کیجیے۔ یہی بات سورۃ الشعراء کے شروع میں آئی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاسیم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ کیا مطلب کہ ٹھیک ہے شفقت ہونی چاہیے، لیکن شفقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس حد پہ جا کر رک جانا چاہیے۔ اسی کو ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اس حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ جتنی حد آپ کی ہے اس پر آپ نے شفقت پوری کر دی ہے، جب شفقت پوری ہو گئی ہے اب آپ مزید آگے نہ بڑھیے، کیونکہ اس سے آپ کو تکلیف زیادہ ہوگی۔ ایک اور جگہ میں فرمایا گیا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، کہ آپ ان کے اوپر زیادہ غم نہ کیجئے۔ ایک آدمی کو اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، جہنم ہی میں جانا ہے تو کون بچا سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے مبلغ اور داعی کو تبلیغ کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے مرتے دم تک، لیکن اس کے باوجود افراد فی الشفقت سے منع کیا گیا ہے کہ ایک حد پہ جا کے آپ کو رکنا ہی پڑتا ہے کہ پھر مزید آپ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے. اسی کو اردو میں کہا جاتا ہے کہ دوسروں کے سامان کی فکر میں اپنی گٹری نہ کھو دینا. دوسروں کے سامان کی فکر میں کہیں تم اپنی ہی گٹری نہ کھو دینا. کیا مطلب؟ کہ آپ دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے, یہ میں سے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کچھ یہ بات ہو جاتی ہے, مثلا آپ گھر والوں کی اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے آپ کھڑے ہو, لیکن اب آپ نے اصلاح شروع کی جی, آپ چاہتے ہیں میرے باپ کی بھی اصلاح ہو اور والدہ کی بھی ہو, بہن بھائیوں کی بھی ہو, ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے, ہونی چاہیے, اس بھی کیا شبے کی بات ہے. اب آپ کھڑے ہو گئے, اب آپ نے ان کی اصلاح میں حد سے تجاوز کر دیا, لڑائی کھڑی ہو گئی, ہنگامہ کھڑا ہو گیا, گھر ٹوٹنے لگے, قطرہی بھی ہو گئی, ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اب یہ کیا ہو گیا کہ افراط فی الشفقت کی وجہ سے آپ نے حد سے تجاوز کر دیا. حد سے انسان کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے, ایک حد پہ جا کے انسان کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, پھر اس سے آگے اگر بڑھے گا تو اس کی اپنی دنیا بھی خراب ہوگی, اپنی آخرت بھی خراب ہوگی. دیکھو ایک مثال ہے, آپ کسی کو سمجھا رہے ہو, شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ سمجھاؤ, ایک حد تک سمجھاؤ. آپ نے اس کو سمجھایا, اتنا سمجھایا, اتنا سمجھایا, اتنا سمجھایا, اتنا سر پہ مسلط ہو گئے اس کے کہ اس کے منہ سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ برا کلمہ نکل گیا, کلمہ کفریہ نکل گیا. پہلے تو وہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا اللہ پناہ میں رکھ کے, اب آپ نے اس کے سر پہ مسلط ہو کے اتنا اس کو زج کیا, اتنا زج کیا, اتنا زج کیا کہ خدا نہ خواستہ اس کے منہ سے غلط بات نکل گئی, وہ تو گناہگار ہو گیا. اس کو تجدید ایمان بھی کرنی چاہیے, تجدید نکاح بھی کرنی چاہیے, لیکن جناب نے جو اس کو اس حالت تک پہنچایا, آپ بھی کچھ ذمہ دار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ بھی ذمہ دار ہیں اس بات کے کہ آپ نے اس کو اتنا زج کیوں کیا کہ جس زج کرنے کی وجہ سے دوسرا آدمی کفر کے اندر مبتلا ہو گیا. اعزنا اللہ من ذلک. اگر ہم لوگوں کو نماز پہ لانا چاہتے ہیں, دین پہ لانا چاہتے ہیں, تو ان کو نماز پہ لانا چاہیے, دین پہ لانا چاہیے, نہ یہ کہ ان کو زج کر کے ہم ایمان سے ہی نکال دیں. یہ تو بیوقوفی کی بات ہوگی, یہ حد سے تجاوز ہوگا, یہ افراط فی شفقت ہوگی, حد سے نکلنے والی بات ہوگی. حد سے نکلیں گے تو آپ کو بھی نقصان ہوگا, ان کو بھی نقصان ہوگا. تو اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ کئی جگہ لکھا ہے کہ داعی اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ افراط فی شفقت نہ کرے. شفقت تو ہونی چاہیے, بڑی مہربانی ہونی چاہیے مخاطبین کے لیے, ان کو جہنم سے بچانے کی اور نیکی پر لانے کی, دنیا اور آخرت درست کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک حد تک ہی آپ کوشش کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ کو رکنا ہی پڑتا ہے. یہی بات یہاں اس آیت میں فرمائی گئی کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, تو شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے ان کے پیچھے, اگر وہ لوگ اس قرآن مجید پر ایمان نہیں لائے افسوس کر کر کے. آگے فرما اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, کہ بے شک ہم نے زمین کے اوپر جتنی چیزیں بنائی ہیں سب زمین کے لیے زینت بنائی ہیں, لیکن یہ ہم نے اس لیے کی ہیں تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یہ دنیا بڑی سرسبز ہے, بڑی میٹھی ہے, بڑی مزیدار ہے, پیسہ ہے, جائیداد ہے, کاروبار ہے جی, اور جناب شہوت ہے, اور جناب جو طرح طرح کی یہ لذت کی چیزیں ہیں, لیکن یہ سب کے سب ابتلاء ہے, آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دنیا کی زیب و زینت رکھی ہے, لیکن یہ زیب و زینت دنیا کی زیب و زینت کس لیے ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ ہم لوگوں کو آزمائے کہ کون اچھا عمل کرنے والا ہے. انسان کو بڑا دھوکہ ہو جاتا ہے کہ سامنے جو کافر ہیں وہ عیش میں ہیں, اور جناب یہ ہے ان کے پاس, یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے, یہ ہے, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا کم ہے, تو کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہی آزمائش ہے. اور اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ تو ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریف لے گئے بالا خانے میں, آپ لیٹے ہوئے تھے اور چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے, چٹائی کے نشانات آپ کے جسم اتھر پر تھے, ایک کھال لٹکی ہوئی تھی, ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیصر و کسرا اتنے آرام و راحت میں اور آپ کا یہ حال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا اوفی شکن انت یبن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے کیا تم شک میں پڑے ہوئے ہو؟ اور فرمایا کہ یہ تو دنیا کی چیزیں ان کو دی گئی ہیں، اولئک عجرت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، عمدہ چیزیں ان کو دنیا کے لیے جلدی دی گئی اور ہمارے لیے آخرت. تو اللہ تعالی نے بھی یہاں یہ فرمایا کہ اس زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے زینت بنائی ہیں. دنیا بڑی خوبصورت ہے مولوی صاحب، بڑی حسین ہے، باہر نکل کے دیکھو تو بڑی حسین نظر آتی ہے، لیکن یہ سب حسن جو ہے یہ آزمائش ابتلاء ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم آزمائیں کہ کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں عجیب ارشاد فرمایا جو تقریباً آج کل کے بالکل خیالات کے قریب مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جوامع الکلم عطا کی گئے، آپ نے فرمایا کہ ان الدنیا خضرت حلوت، دنیا جو ہے بڑی سرسبز ہے، بڑی میٹھی ہے، یعنی دیکھنے کے اندر آنکھوں کو بڑی بھری لگتی ہے. آدمی استعمال کرے دنیا اور دنیا کی چیزیں تو بڑا مزہ آتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں اگلی نسل کے بعد لا رہے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم دنیا میں کیا کرتے ہو. آدمی آتا ہے 60-70 سال رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس دنیا کی زیب و زینت مجھ سے ہے، لیکن آگے چلا جاتا ہے اس دنیا کی زیب و زینت میں ادنا سا فرق نہیں آتا، ادنا سا فرق نہیں آتا. اگلا آتا ہے وہ بھی اس دنیا کی زیب و زینت میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ دنیا سرسبز ہے، میٹھی ہے، سرسبز ہے یعنی آنکھوں کے اعتبار سے، میٹھی ہے استعمال کے اعتبار سے. اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کیا عمل کرتے ہو. اور آگے فرمایا الا فتقوا الدنیا واتقوا النساء، خبردار دنیا سے بچنا، عورتوں سے بچنا. یعنی ویسے تو ساری ہی دنیا فتنے میں ڈالنے والی ہے، لیکن دنیا کے چیزوں میں بھی سب سے زیادہ انسان کو، نوجوان کو جو متاثر کرنے والی ہے، مرد کو جو متاثر کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ عورت ہے. تو دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. عورتوں سے بچنے کا یہ مطلب نہیں کہ شادی نہ کرو، یا یہ کہ ماں سے بچو یا بہن سے بچو، نہیں. ماں کے نیچے، قدموں کے نیچے تو جنت ہے، الجنت و تحت اقدام الامہات، یہ مطلب نہیں ہے. مراد ہے کہ حرام عورتوں سے بچو. جو عورتیں اللہ نے ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، پھپھی خالہ کی شکل میں، وہ تمہارے لیے جنت کا راستہ ہے. بیوی جو ہے وہ جنت کی معین ہوتی ہے، وہ آدمی کو جنت تک پہنچاتی ہے. لیکن حرام جو عورتیں ہیں ان سے بچو. الا فتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بے شک اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں وہ ہم نے اس زمین کے لیے زینت بنائی ہیں، لیکن تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. اور آگے فرمایا آخر میں وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ہم ان سب کو چٹیل میدان کرنے والے ہیں. یعنی یہ جو آپ کو زیب و زینت نظر آ رہی ہے یہ چٹیل میدان میں تبدیل ہونے والی ہے. چٹیل میدان میں اس طریقے سے کہ اگر آدمی مر جاتا ہے تو فقط قامت قیامت ہو، اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی ہے، وہ تو گڑھے میں پہنچ جاتا ہے، جہاں چٹیل ہی ہے، نہ جناب کوئی دنیا کی لذت، نہ کوئی نعمت. اب اگر کام آنے والی چیز ہے تو اس کے اعمال ہیں. اور قیامت جب آئے گی تو یہ ساری کی ساری چیزیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی. اس کو قرآن نے فرمایا تو وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، کہ اس زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ہم ان سب کو چٹیل میدان میں بدلنے والے ہیں. یعنی ساری جو آپ کو خوبصورت مناظر نظر آنے ختم ہو جائیں گے، اور ختم ہونے کے بعد یہ چٹیل میدان ہوگا، اور پھر میدان محشر قائم کیا جائے گا اور لوگوں کو ان کے اعمال کا، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہوگا. تو یہ سب زیب و زینت جو ہے یہ عارضی ہے، یہ صرف ابتلاء ہے، آزمائش ہے کہ زیب و زینت. اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو کوئی حرام قرار نہیں دیا. اس میں سے کافی حد تک حلال قرار دے دیا تاکہ انسان اس دنیا کی لذتوں کو استعمال کر لے. بلکہ صوفیہ کہتے ہیں, اذان ہوئی ہے, کتنے منٹ باقی؟ اچھا, تو صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں جو ہیں یہ اصل میں جنتوں کی نعمتوں کی ایک ابتدائی شکل ہے, یہ بتانے کے لیے کہ یہاں کی جو لذتیں ہیں یہ تو عارضی ہیں, یہی لذتیں اگر تمہیں دائمی حاصل کرنی ہے تو جنت کی تیاری کرو. وزی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفينا مولانا. يا الله ہمارے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید میں تدبر کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن مجید قرآن و سنت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.